الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبق نمبر 142، آیت نمبر 11 سے 22، سورۃ بنی اسرائیل. لیسن نمبر 142، آیت نمبر 11 ٹو 22. تفسیر دیکھیں گے آیت نمبر 11 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. اور دعا مانگا کرتا ہے انسان برائی کے لیے جیسے دعا مانگتا ہے بھلائی کے لیے، اور حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے. یہاں سے سبق کا آغاز ہے، اور انسان کے جذباتی پن کا، اس کے جلد باز ہونے کا اظہار ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ انسان جس کو میں نے ہی بنایا، میں اس کے اندر اور باہر سب کو جانتا ہوں، اس کو اپنے حقیقی نفع اور نقصان کا چونکہ پتہ نہیں ہوتا، لہٰذا وقتی خواہشات کی تکمیل کے لیے بے چین ہو جاتا ہے، اور اس کی نگاہ اتنی کمزور ہے کہ سمجھتا کیا ہے کہ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے اگر اس طرح نہ ہو بلکہ کچھ اور ہو جائے جو میں چاہتا ہوں تو میرے لیے خیر ہوگی، لیکن اس کو یہ نہیں پتہ کہ اس سے محبت کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی، جس نے اس کو پیدا کیا اور جو اس کے نفع نقصان کو اس سے بہتر جانتا ہے، اس کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، لہٰذا کبھی بھی وہ انسان کے اوپر ظلم نہیں کرتا. اس آیت کو ہم مختلف طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک انسان کب اس طرح کی بات کرتا ہے کہ خیر کی بجائے اس کو شر مل جائے. اس کی ایک وجہ ہوتی ہے جذباتیت. بعض دفعہ انسان جذبات میں آ کر منہ سے غلط باتیں کرتا ہے. سال ہے کہ ایک عورت جذباتی زیادہ ہوتی ہے تو جذبات میں آ کے غلط بات کہنے لگتی ہیں. مثلا یہ کہہ دینا کہ اللہ میرے بچے کو میری بھی عمر لگا دے، یا کسی سے ناراض ہوئے تو کہہ دیا اس کو کل کی آتی بھی آج آ جائے، کسی کی موت اس کو آ جائے. یہ ہے جذباتیت کی بنیاد پہ بات کر دینا، یہ اچھی بات نہیں ہے. دوسری اس کی وجہ ہوتی ہے خواہشات کا غلبہ. بعض دفعہ خواہش اتنی غالب آ جاتی ہے انسان کے اوپر کہ انسان اس کی وجہ سے اتنا زیادہ تھڑ دلا ہو جاتا ہے کہ غلط باتیں ہی کرنے لگتا ہے. مثلا کسی کو اللہ نے بیٹا نہیں دیا، یا بیٹی نہیں دی، اولاد نہیں دی، کچھ نہیں دیا. اب اس بات کو ایک ہم بنا لینا، غم بنا لینا، اور زبان سے اس قسم کی باتیں کرنا کہ مثلا اچھا چلو میری قسمت میں بیٹا نہیں تو پھر بیٹی ہی اللہ دے دے، کیوں اللہ کے پاس بیٹوں کی کمی ہے؟ اچھا یہ نہیں دے سکتا تو یہ دے دے. یعنی بعض دفعہ انسان ڈائریکٹ اپنے لیے شر مانگتا ہے، اور بعض دفعہ انڈائریکٹلی اس قسم کی دعائیں مانگ لیتا ہے، کچھ چیزیں مانگ لیتا ہے جس میں شر چھپا ہوتا ہے. بھائی آپ صبر کیجئے، آپ کے حق میں بیٹا اچھا نہیں تھا، اس کا نہ ہونا آپ کے لیے ایک بہت بڑی غنیمت ہے. سورہ کہف میں ہم پڑھیں گے کہ ایک بچے کو قتل کر دیا گیا تھا صرف اس وجہ سے کہ بڑا ہو کر اس نے اپنے ماں باپ کی رسوائی کا ذریعہ بننا تھا. تو لہٰذا انسان جب تقدیر کے اوپر راضی نہیں ہوتا نا، یہ بھی ایک وجہ ہے کہ جب ایک انسان تقدیر پہ راضی نہیں ہوتا تب بھی وہ اپنے لیے شر مانگنے لگتا ہے غلط چیزوں سے. پھر ایک اور وجہ ہوتی ہے اکتاہٹ. بعض دفعہ حالات سے تنگ آ کر اکتا کر لوگ بد دعائیں دینے لگتے ہیں. بعض بچوں کو مائیں خود دعائیں بد دعائیں دیتی ہیں، تم تو مری جاؤ، تمہیں تو ہے. مثلا شوہر اگر نکھٹو ہیں، کام نہیں کرتے، تو عورتیں کہتی ہیں یہ کیا بستر توڑتے رہتے ہیں، اللہ کرے ان کو یہ ہو جائے. آپ ذرا سوچیں ایک عورت کیا کہہ رہی ہے. ایک عورت کی بات ہے کہ یاد آ گئی مجھے کہ شوہر تھے لیکن کام زیادہ نہیں کرتے تھے، تو کہنے لگی کہ یہ نہ ہی ہوں تاکہ لوگ میرے اوپر رحم کھا کر مجھے کچھ بھیک تو دے سکیں یا کچھ میری مدد تو کر دیں. تو یہ نہ سمجھی کی باتیں ہیں، اس طرح نہیں کرنا چاہیے. پھر ایک اور وجہ ہوتی ہے کوتاہ نظری. انسان کی نظر بڑی تھوڑی دیکھتی ہے، یعنی جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ نظر کمزور ہونا. بعض دفعہ انسان کو وہ فوائد نہیں نظر آ رہے ہوتے جو کسی شر کے اندر چھپے ہوتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے ڈاکٹرز کسی بندے کو آپریشن سے پہلے بے ہوش کرتے ہیں، اب اس بے ہوش ہونے کا فائدہ اس مریض کو نہ دکھے اور وہ کہہ دے نہیں مجھے بے ہوش نہیں کرنا، اب تم ایسے ہی میرا پیٹ کاٹ لو، نہیں پتہ نہیں پھر میں واپس آ سکوں گا ہوش میں کہ نہیں. تو یہ کوتاہ نظری ہوتی ہے، حالات سے تنگ ہو کر ایسا نہیں کرنا چاہیے. بعض دفعہ انسان اس طرح کی باتیں کرتا ہے کسی نے مجھے بتایا کسی کی کہانی کے حالات سے، اس طرح سے مرد تنگ ہوا کہ پہلے اس نے بی بی کو قتل کیا، پھر شاید دو بیٹیوں کو قتل کیا، اور تیسری بیٹی کو لے کے خود دریا میں کود گیا، اور اس کی لاش ملی تو چھوٹی بچی اس کے گلے کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ کیا مل گیا سب کچھ؟ حالات بدل گئے؟ سب ٹھیک ہو گیا؟ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ آپ کو نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کسی مشکل میں ڈال کر کتنی بڑی خیر دینا چاہتا ہے۔ اب دیکھیں کہ اسلام اتنا خوبصورت دین ہے کہ اس نے تکلیفوں کو بھی راحت بنا دیا، بیماریوں کو بھی خوشی کا سبب بنا دیا۔ آپ کہہ کے دیکھیں کسی بیماری کی خبر سن کے الحمدللہ، آپ کو پتہ چلے کہ کوئی بیمار ہے، آپ کے الحمدللہ، بھائی کیا بات ہے، آپ اس کے دشمن ہیں جس کی بیماری کی آپ کو خبر ملی ہے؟ نہیں، شکر اس بات کا ہے کہ اللہ نے پتہ نہیں اس سے بڑی بیماری سے ٹال دیا، پتہ نہیں یہ بیماری لا کر اللہ نے اس کے مستقبل کے اندر آنے والی اس سے بھی بڑی کسی تکلیف کو ختم کیا۔ مثلا دیکھیں کہ ایک عورت ہے، اس کو خبر ملتی ہے کہ وہ بیمار ہے، کوئی موذی بیماری ہے اس کے جسم میں، مثال لے لیں کوئی بھی، امیجن کریں، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے اور جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، عافیت دے۔ اب وہ عورت کہتی ہائے میرے ساتھ یہ کیوں، ایسا نہ ہو، یہ نہ ہوتا، میں نے اللہ کا کیا بگاڑا ہے۔ آپ سوچیں، اس کو یہ تکلیف نہ ہوتی، سیم یہی تکلیف اس کے 15-20 سال کے جوان بیٹے کو ہو جاتی، یہ بڑا تھا کہ یہ بڑا، فرق ہے نا، وہی بچے گا جو رب کے فیصلوں پہ راضی ہوگا۔ اسی طرح ایک اور وجہ ہوتی ہے غصہ، غیظ و غضب، بد دعائیں مانگتے، کسی سے ناراض ہوئے کہا اللہ کرے تم تو مری جاؤ اور تمہیں تو یہی ہو جائے، ہاں۔ پھر اسی طرح مایوسی، بعض لفع موت مانگنے لگتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ کوئی جو اپنی زندگی سے بھی مایوس ہو گیا وہ بھی اس طرح موت نہ مانگے، بلکہ اللہ سے کہے کہ اللہ جب تک میرا زندہ رہنا میرے حق میں بہتر ہے، تو میرے لیے خیر کا معاملہ کر دے۔ پھر اسی طرح ایک اور وجہ ہوتی ہے انسان کے شر مانگنے کی، اور وہ کیا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میرے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ اس کی صورت کیا ہوتی ہے؟ یہ کہنا، اچھا اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں جتنی مرضی تکلیفیں دے لے لیکن آخرت میں نہ دینا، یہ تو اور ہی بری بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ نے ایک شخص کو دیکھا، سوکھ کر کانٹا ہو چکے تھے، بستر پہ تھے، آپ نے کہا کہ تم کیا دعا مانگتے ہو؟ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، بس میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ جو تکلیف دینی ہے مجھے دنیا میں دے لے لیکن مجھے آخرت میں نہ دینا۔ آپ نے کہا کس میں اس بات کی طاقت ہے کہ اللہ کی دیوی تکلیفوں کو سہ سکے، تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم وفی الآخرتی حسنتم وقنا عذاب النار۔ انہوں نے کہا اچھا اللہ کے نبی، اب یہی دعا مانگوں گا۔ جو ہی یہ دعا مانگی کچھ دن بعد بالکل ٹھیک ہو گئے۔ پتہ کیا چلا؟ کہ وہ اپنی اس دعا ہی کی وجہ سے تھے اس تکلیف کے اندر۔ اسی طرح ایک اور وجہ ہوتی ہے دوسروں کو تنگ کرنے کے لیے۔ بعض دفعہ انسان اپنوں کو جب دیکھتا ہے کہ میں تو ان سے بڑی خدمت کر رہی ہوں، خاطر کر رہی ہوں، اور وہ میری قدر نہیں کر رہے، تو پھر اکثر خواتین بڑی نا سمجھی میں یہ باتیں کرتی ہیں، کاش میں مر جاؤں نا پھر لگ جائے گا پتہ تمہیں، جب میں نہیں ہوں گی نا پھر یاد کرو گے مجھے، مجھے نہ رونا، پھر میری قدر آئے گی تمہیں۔ کبھی نہ کہا کریں۔ بعض دفعہ انسان نہ شکرا ہے، جذباتی ہے، جب کوئی انسان اس کی نہیں مانتا تو اس طرح کی باتیں کر دیتا ہے، اس لیے کبھی بھی اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَدُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ، اور دعا مانگا کرتا ہے انسان برائی کے لیے، جیسے کہ دعا اہو بالخیر، دعا مانگنا اس کا بھلائی کے لیے، بھلائی کے لیے جس طرح مانگنی چاہیے تھی اس طرح بد دعائیں کرنے لگتا ہے، جس طرح دعائیں کرنی تھی اس طرح بد دعائیں کرتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس میں کفار مکہ کے عذاب مانگنے کی طرف بھی اشارہ ہے، پیچھے ہم پڑھ چکے سورہ انفال میں بھی کہ وہ کہتے تھے اچھا اللہ تعالیٰ اگر ہم حق پہ نہیں ہیں تو ہم پہ آسمان سے پتھر برسا دے، تو کہا اس طرح کی بد دعا نہ کرو۔ بعض کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے رہنمائی ہے جو کفار کے ظلم سے تنگ آ کر ان کے لیے بد دعا کرتے ہیں۔ مثلا آج کوئی کہہ دے کہ فلاں ملک کے سارے کافر مر جائیں، آپ نے یہ دعا کی، آپ کو کیا پتہ ان میں سے بعد میں کتنے مسلمان ہونے والے تھے، اب آپ کی اس بد دعا پہ کوئی زلزلہ آئے پورا ملک ختم ہو جائے، آپ نے کتنوں کو ایمان کی نعمت سے محروم کر دیا۔ ایک بدترین قسم کی بد دعا جو ہوتی ہے نا، وہ انسان اپنی اولاد کے لیے مانگتا ہے۔ بعض مفسرین اس پہ لکھتے ہیں کہ یہاں اس ماں کی یا باپ کی کہانی ہے جو اپنی اولاد کے رویوں سے تنگ آ کر اس کی موت مانگنے لگتے ہیں۔ آپ کو کیا پتہ یہ بچہ جو آج آپ کو اتنا دکھا رہا ہے یہ آپ کے کتنے گناہ جھاڑ رہا ہے۔ دیکھیے لکڑیاں خود جل جاتی ہیں، دوسرے کو آگ دے جاتی ہیں، روشنی بھی دیتی ہیں، حرارت بھی دیتی ہیں، بعض غم جو بچوں سے ہمیں ملتے ہیں نا، یہ ہمیں جہنم کی آگ سے بھی بچا رہے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے بچے کو لگ ہی کر دیں، کل قیامت کے دن کسی کو پرواہ ہی نہیں ہوگی، بچہ گیا جنت میں جہنم میں کہ ماں گئی ہے۔ آپ جہاں ہوں گے آپ کو وہاں والوں کی بس فکر ہوگی۔ تو خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو تکلیف ہوگی نا، لیکن بعد میں اللہ اجر دے گا۔ مثلا حضرت نوح علیہ السلام، آنکھوں کے سامنے بیٹا ڈوبا، اللہ نے چوٹ دے کے نوح علیہ السلام کے کتنے درجے بلند کیے۔ تو بعض دفعہ اولاد کے جو ستائے ہوئے جملے ہوتے ہیں نا، جو آپ کے لیے بولتے ہیں، وہ آپ کو آپ کی اوقات بھی یاد دلاتے ہیں کہ جس طرح یہ بچہ میری نہیں مانتا تو مجھے برا لگ رہا ہے، میں جب رب کی نہیں مانتی تو اس کی نظروں میں کتنی بری ہوتی ہوں گی۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جب کوئی بچہ خاص طور پہ آپ کو تنگ کرتا ہے تو آپ کے دل سے بد دعا کی بجائے اگر دعا نکل جائے تو آپ پڑھیں گے آگے سورۃ قصص میں آتا ہے، مَن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، کون ہے جو مضطر کی دعا کو قبول کرے جب وہ پکارے۔ آپ تو مضطر ہیں نا اس وقت، کیونکہ سب سے بڑا غم لگتا تو سنا ہے کہ اولاد کہی ہے لوگوں کو، ہاں تو اس وقت آپ دکھی ہیں، آپ تو مستجاب الدعوات بننے والی ہیں۔ وہ وقت دعائیں دینے کے ہوتے ہیں جس وقت عموماً ہم بد دعا کرتے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ شروع زندگی میں چوری کی طرف مائل تھے، ان کے باپ بہت نیک تھے، یہ وہی ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ ایک جگہ کام کرتے تھے ان کے باپ، تو مالک نے کہا کہ جاؤ کوئی پھل لے کر آؤ باغ کے، توڑ کے لائے جب کھائے تو کھٹے، پھر اور لائے پھر کھٹے۔ تو مالک کو غصہ آ گیا، کہنے لگا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کھٹا اور میٹھا کیا ہوتا ہے؟ کہا کیا پتہ، میں نے تو آج تک اس طرح کا پھل کچھ چکھا ہی نہیں، کیونکہ یہ امانت ہے۔ اس سے وہ مالک اتنا متاثر ہوا، کتنا ایماندار ملازم ہے، یہ انہی کا بیٹے تھے لیکن چوری کی طرف مائل تھے۔ اور ایک دن کسی جگہ چوری کے لیے گئے تو اندر سے آواز آئی کہ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ کیا نہیں آیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے پگھل جائیں۔ بس کھڑے ہو گئے، رونے لگے، کہنے لگے اللہ وہ وقت آ گیا، وہ وقت آ گیا، اور چوری سے توبہ کی اور نیک ہوئے۔ اور آپ کو بتائیے کون تھے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاد تھے یہ، بڑے بڑے محدثین نے انہوں سے فائدہ اٹھایا۔ تو بات یہ ہے کہ دکھے دل سے جس طرح دعا جلدی قبول ہوتی ہے، اسی طرح بد دعا بھی جلدی قبول ہوتی ہے۔ کوئی بھی ستائے، وہ شوہر ہو، وہ بیوی ہو، وہ بچہ ہو، وہ ساس ہو، وہ نند ہو، وہ دیور ہو، وہ دیورانی ہو، آپ اس کو اس وقت دعا دے دیں، اللہ تعالیٰ آپ کی اس دعا کو بھی قبول کرے گا اور آپ کے لیے تو خیر ہے، غیب کا پردہ کھل جائے گا تو ہمیں ہر غم ویسی خوشی لگنے لگے گا۔ لیکن انسان عموماً ایسا کر کیوں نہیں پاتے؟ کیونکہ وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے۔ عجول کا لفظ آگے آ رہا ہے آیت میں، وہاں ہم اس کو ایکسپلین کریں گے زیادہ، لیکن عین جیم لا اس کا روٹ ہے، عجلت، عجلہ، تیزی، جلدی دکھانا۔ پھر اللہ تعالیٰ فطرت کا اصول بتا رہے ہیں کہ تم کیوں جلدیاں کرتے ہو، تم کیوں کہتے ہو کہ ایک دم ٹھنڈی چیز گرم ہو جائے، تم کسی ٹھنڈے کو گرم کرو کہ ایک دم ہو جاتا ہے، ٹائم لگتا ہے نا۔ اس کی مثالیں کائنات سے دکھائی جا رہی ہیں۔ آیت نمبر 12 میں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ، اور ہم نے بنائے رات اور دن دو نمونے، ہم نے رات اور دن کو اپنی قدرت کی دو نشانیاں بنا دیا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ، اور پھر ہم نے مدھم کر دیا رات کی نشانی کو۔ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرًا، اور بنا دیا دن کی نشانی کو روشن۔ کیوں بنایا؟ تاکہ کالے پردے تان کے سوتے رہو؟ نہیں، لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، تاکہ تم تلاش کرو رزق اپنے رب سے، نمبر ایک، اور دوسری بات وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور تاکہ تم جان لو سالوں کی تعداد اور حساب کو۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہر چیز کو ہم نے بڑی وضاحت سے بیان کر دیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت کے ساتھ اگر ربط رکھیں تو بتا دیا کہ دیکھو رات کو دن میں ڈھلنے میں کچھ وقت لگتا ہے، تمہاری دعاؤں کی قبولیت میں بھی وقت لگے گا، تمہارے حالات کے بدلنے میں بھی وقت لگے گا۔ یہ کائنات انتظار اور صبر کا درس دیتی ہے۔ نہ ہم نے کائنات دیکھی، نہ سبق سیکھے، نہ ہمارے پاس اتنا وقت ہے کہ ہم درختوں، پتوں، پھولوں، پہاڑوں سے باتیں کریں اور نہ سیکھیں۔ حالانکہ یقین کریں دنیا کی ساری کتابیں پھاڑ دی جائیں، اللہ نہ کرے، سارے قرآن کے نسخے ختم، پوری حدیث، پورا دین ختم کر دیا جائے دنیا سے، اور جس تیزی سے اور شد و مد کے ساتھ لوگ دین کو ہی سارے فسادات کی اور اختلافات کی اور لڑائی جھگڑوں کی وجہ بتاتے ہیں، اگر ایسا کر بھی دیا جائے نا تو نئے پیدا ہونے والے بچے اس کائنات سے پورے کا پورا دین لے سکتے ہیں. اس کے اوپر ہم نے 2009 کا جو دورہ قرآن تھا اس میں چونکہ آیات اور فطرت کے اندر جو چیزیں اس پہ پورا تھیم بنایا تھا, تو آپ اس کا انٹروڈکٹری سیشن سن سکتے ہیں ویب سائٹ سے جا کر. کتنے خوبصورت سبق ہیں کہ جسٹ امیزنگ. ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا کہ یہ درخت نہیں کھڑے, یہ ہمارے استاد کھڑے ہوئے ہیں, یہ پہاڑ نہیں کھڑے, یہ ہمارے استاد ہیں, یہ ہوائیں نہیں چل رہی, یہ ہماری استاد چل رہی ہیں. ایک ایک چیز میں سبق ہے. کل میں جا رہی تھی اور ہم نے انتہائی خوبصورت درخت دیکھے, جو چیز میں نے کھڑے ہو کے پاس محسوس کی کہ ڈالی جو ہوتی وہ اتنی پتلی ہے. جو لوگ بھی دور سے تھوڑا آتے ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ آج کل باہر جو فطرت ہمیں سبق, مجھے تو آج کل یہی سکھا رہی ہے, جس کی وجہ سے میں اپنے اندر اب واقعی ایک انرجی فیل کرتی ہوں کہ اتنی پتلی سی ڈالی ہوگی. آپ سب جو جانتے ہیں دیکھتے ہیں وہ تو جانتے ہی ہوں گے کہ عموماً جو ڈالیاں ہوتی ہیں نا وہ بعد میں آخری سروں پہ پہنچتی ہیں نا, تو میرا خیال ہے کہ یہ دیکھیں یہ اتنی کو پتلی ہوتی ہیں, ذرا سا ہاتھ لگائیں ٹوٹ جاتی ہیں, اور آج کل آپ اس کو دیکھتے ہیں تو اتنی موٹی موٹی ہیں. سچ تقریباً پونا انچ ادھر اور پونا انچ ادھر اس کے برف ہے. میں نے اس کو پکڑا کل جب میں گاڑی سے اتری تو میں کھڑی ہو گئی اور میں نے کہا کہ میں ذرا اس سے تھوڑی بات تو کر کے دیکھوں. آپ یقین کریں کہ میں حیران رہ گئی کہ اس پتلی سی جان کی ڈالی نے اپنے اوپر اتنی اتنی برف کو پکڑا ہوا ہے. میں نے کہا ہماری ہمتیں کیوں ٹوٹتی ہیں, ہم کھاتے نہیں, ہمارے میں جان نہیں, ہم چل نہیں سکتے, ہم بیٹھ نہیں سکتے, ہم یوں گے. اے ڈالی تو اس کتنے انسانوں سے اچھی ہے کہ تو نے اپنے وزن سے کئی گنا زیادہ اپنے اوپر بوجھ پکڑا ہوا ہے اور دور سے اتنی موٹی. آج کل آپ دیکھیں جا کے تو ڈالیاں نہیں دکھ رہی, موٹے موٹے سٹے دکھ رہے ہیں. دور سے کوئی دیکھے گا وہ کہے گا ایک ایک انچ نیچی ڈالی اس کی نیچے, لیکن دیکھیں تو یوں پتلی پتلی کرسٹ, اور یوں ہے پتلی. آپ نے کبھی آ جا کے دیکھیے گا جہاں بھی برف ہے, برف جو آتی ہے نا وہ اس ڈالی کے اوپر, آپ امیجن کریں یہ دیکھیے ٹہنی ہے نا, یوں آتی ہے. ہر ڈالی کے اوپر جانے والی جو برف کی ایک نا وہ تیر کی طرح لگی ہوئی ہے, یوں نہیں برف گرتی, چپ ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہوگی, وہ اس کو بھی پکڑ لیتی ہے, اس کو بھی پکڑ لیتی ہے, یوں اور یوں سوئیاں چبھی ہوئی ہیں اس وقت برف کی ان ڈالیوں کو, اور وہ ہمیں بول بول کے بتا رہی ہیں کہ تم اتنے کمزور نہیں ہو, کچھ بھی نہیں ہوگا, ہم کھڑے ہیں اللہ کے حکم سے, تم کیوں نہیں کھڑے ہو سکتے. تو اس کائنات سے سبق لینے کے لیے اندر کی آنکھ کھولنی پڑتی ہے اور ذرا غموں کو کم کرنا پڑتا ہے. ہم جب اپنے غموں میں مبتلا گزر جاتے ہیں ان راستوں سے ہمیں یاد ہی نہیں آتا, ہم کہتے ہیں ہو کیئرس, ہمارے تو اندر ہی اتنے غم کے بھپولے ہیں, اور زبان بند رکھنی پڑتی ہے جب ہر وقت ہی بولتے رہیں گے. ہم راستوں میں بھی فون پہ باتیں کر رہے ہیں اور آپس میں بولتے جا رہے ہیں, باتیں ہی کرتے جا رہے ہیں. آپ بتائیے کون باتیں کرے پہاڑوں سے, کون باتیں کرے راستوں سے. اللہ کہہ رہے ہیں دیکھو آیتین, یہ رات یہ دن دو نشانی ہیں, اور آج کے دنوں میں جو رات کو دن اور دن کو رات میں ڈھلتا دیکھ لیتا ہے, میں تو نہ چاہتے ہوئے بھی اونچی آواز سے بول پڑتی ہوں اللہ یہ تو ہی ہے, یہ تو ہی کر سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ آج صبح تقریباً 8:05 پہ میں نے باہر اوپر دیکھا کھڑکی میں, بالکل اندھیرا تھا, یعنی اس طرح لگ رہا تھا کہ یہ سورج اب کبھی نہیں نکلے گا. سب کو پتہ ہے کہ آج کل تقریباً 9 کے قریب سورج نکل رہا ہے, لیکن جو سورج نکلنے کا منظر خوبصورت ہے, سفید برف کے اندر سے جب اورنج کلر کی شعائیں نکلتی ہیں, دل کرتا ہے کہ سجدہ کرے بندہ اس برف پر. اس رات کو دن میں, دن کو رات میں دیکھو, تمہارے بھی غم ڈھلیں گے, ایک وقت آئے گا تمہاری بیماریاں بھی دور ہوں گی, تمہاری پریشانیاں بھی دور ہوں گی. آج اگر قرآن نہیں سمجھ آ رہا آئے گا, آج نہیں گرامر آ رہی کل آئے گی, آج نہیں مخارج ٹھیک آئیں گے, غم کیوں کرتے ہو, روتے کیوں. اگر یہ ڈالی جس کے اوپر اتنی برف ڈگی ہوئی ہے, اگر یہ اپنا آپ چھوڑ دے گر جائے گی, اور آپ دیکھیں جو جتنی جھکی ہوتی ہے اس کے اوپر اتنا رنگ آتا ہے, کیسے لگتا ہے کہ پورے چینی کے درخت بنے ہوئے. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اس کائنات سے سبق حاصل کرو کہ ہم نے کیسے اس کائنات کو کھڑا کر کے رکھ دیا, کیا کچھ تمہارے لیے یہ کر رہی ہے, اور تم اس کے ساتھ اپنے معاملے کو خوبصورت کر کے دیکھو کہ یہ کتنی اچھی چیز ہے. پھر اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَمَحَوْنَا آیَتًا, یہ جو لفظ ہے نا محو, محو سے اصل میں نیم ہا واؤ, اردو میں بھی ہم یہ بات بولتے ہیں محو ہو گیا, یہ چیز میرے ذہن سے محو ہو گئی, نکل گئی, ہٹ گئی, اس طریقے کی بات تھی. عربی زبان میں محو ہونا یا محو ہونا کیا ہوتا ہے, کسی چیز کو مٹا دینا یا اس کے اثر کو زائل کر دینا, مدھم کرنے کے معنوں میں دھندلا دینا. وہ داغ جو چاند میں نظر آتا ہے نا, کبھی آپ رات کو چاند دیکھیں تو آپ کو اس کے اندر چھوٹا سا داغ دکھے گا, عرب لوگ اس کو بھی محو کہتے تھے, المحو السواد فی القمر، چاند کے اندر یہ لفظ موجود ہے. اب یہاں اس سے مراد کیا ہے کہ چاند کی روشنی آہستہ آہستہ گھٹتی جاتی ہے، یہاں تک کہ مہینے کے آخر میں وہ بالکل بے نور ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ دھندلا جاتا ہے چاند اور دکھتا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کل چمکتا ہوا چاند آج دھندلا گیا. تم کس بات کا تکبر کرتے ہو، کس بات کا فخر کرتے ہو کہ آج بڑے خوبصورت ہو؟ ہمیشہ خوبصورت نہیں رہو گے، یہ حسن ختم ہو جائے گا، یہ سفید رنگ پیلا پڑ جائے گا، پھر گدمی ہو جائے گا، یہ کالے بال سفید ہو جائیں گے. تم دن بدن محو ہو رہے ہو، کل تک تم دنیا والوں کی ضرورت تھے، اب تمہارے اندر کمزوریاں آئیں تو لوگوں کو تمہارے بغیر ہی کام کرنا آسان لگ رہا ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ تم بوجھ بن جاؤ گے. کل تک تم پکا کے کھلا رہے تھے، کل تمہیں کوئی کھلائے گا؟ آج تم نے اتنے لوگوں کا بوجھ سنبھالا ہوا تھا، کل کتنے بچے مل کے تمہیں نہیں سنبھال پائیں گے؟ سوچو کس انجام کی طرف جا رہے ہو، تم گھل رہے ہو نمک کی طرح، تمہاری زندگی ہر دن کمزوریوں میں آ رہی ہے. جتنی مرضی خوراک کھلا لو، جتنا مرضی اس کو بچا لو، تم نہیں بچو گے. تم چل رہے ہو، تم واپس جا رہے ہو، تمہیں ادھر جانا ہے، تمہیں اپنے آپ کو ایک ایسی دنیا کی طرف لے کر جانا ہے جہاں تمہیں زوال نہیں آئے گا، جہاں تمہارا حسن مان نہیں ہوگا، جہاں تم بیمار نہیں ہوگے، جہاں تمہارے اوپر کوئی موت نہیں آئے گی، بیماری نہیں آئے گی، رات نہیں آئے گی. تو کیا تمہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلے پسند نہیں آتے؟ پھر بھی تم چاہتے ہو کہ اس دنیا میں بھی زندگی ساری میری مرضی کی ہو جائے، جو میں چاہتا ہوں جیسا چاہتا ہوں ویسا ہی ہو جائے؟ تو ایسا کبھی نہیں ہوتا. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں رات اور دن کا فرق کر کے بتا دیا کہ تمہاری زندگی کے اندر ترتیب ہونی چاہیے، رات کو آرام، دن کو کام. جن کی رات آدھی رات بھیگنے کے باوجود بھی ختم نہ ہو بلکہ شروع ہو، جتنی رات بھیگتی جائے اتنا سر تال کے اوپر آوازیں بھیگتی جائیں، اور جتنا دن روشن ہو اتنی اس کی آنکھوں میں نیند کا خمار آنے لگے، وہ کہاں اللہ کے اس فیصلوں کو قبول کریں گے، اور وہ کہاں کائنات کو پیغام دینے نکلیں گے، وہ کہاں اللہ کی اس کتاب کو اپنے سینے میں ڈالیں گے؟ یہ نہیں کر سکتے جب تک قواعد اور ضوابط پہ نہیں چلیں گے، پابند نہیں ہوں گے، تب تک کائنات کو فائدہ نہیں دیں گے. رات میں کتنی ہی خوبیاں کیوں نہ ہوں لیکن کسی قاعدے کی پابند نہ ہو. آپ بیٹھے کام کرنے، ایک دم رات آ گئی، فائدہ ہوا اس رات سے؟ کیا پتہ چلا کہ آپ کتنے ہی افیکٹو کیوں نہ ہوں، آپ کے اندر کتنی خوبیاں کیوں نہ ہوں، اگر آپ قواعد اور ضوابط کو نہیں مانیں گے تو لوگ آپ کی خوبیوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. کتنے لوگ خوبیوں والے قبر کے اندر چلے گئے، منو مٹی میں چلے گئے، لیکن من موجی تھے، کسی پابندی میں نہیں آنا چاہتے تھے، اپنی مرضی کی کام کرتے تھے، تو فائدہ نہیں اٹھا سکے لوگ ان سے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم بھی اپنے آپ کو ضائع ہونے سے بچا لو. پھر سوچو کہ اگر صرف رات ہوتی تو کیا بنتا، اور اگر صرف دن ہوتا تو کیا بنتا. تضاد کے ساتھ اللہ کو پہچانو. پھر دیکھیے، رات ٹھنڈی تو دن گرم، دن ٹھنڈے تو راتیں گرم، کیا بتاتی ہیں کہ مختلف مزاج کے لوگوں کے ساتھ رہنا پڑے تو رہو. سارے تمہاری پسند کے نہیں ہوں گے لوگ، سارے بچوں کو تم اپنی مرضی کا نہیں کر سکتے، شوہروں کو اپنے اشاروں پہ نہیں تم نچا سکتے، اس لیے برداشت کرو، غور کرو، دیکھو اللہ نے یہ سب کچھ کیوں بنا دیا، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ تمہیں یہ سکھا رہا ہے کہ جیسے رات کی سیاہی کو صبح کی روشنی ختم کرتی ہے، تو جہالت کو بھی علم ختم کر دے گا. اللہ کے نبی نے جب پیغام ہدایت دیا تو لوگ بڈھے کھسٹ ہو چکے تھے، کئی سالوں سے بت پوج رہے تھے، لیکن ایک وقت آیا کہ اللہ نے دل کھول دیے تو وہ مواحد بن گئے. اسی طرح اس میں ایک اور مفہوم ہمیں بھی ملتا ہے کہ جس طرح دن سے مراد یہاں حق ہے، حق کا اجالا آتا ہے تو گمراہیوں کی رات ختم ہو جاتی ہے. فکر نہ کرو کہ تھوڑے ہیں، کمزور ہیں، راتیں کبھی چھوٹی کبھی لمبی، دن کبھی چھوٹے کبھی راتیں. اشارہ کیا جا رہا ہے کہ کفر اور شرک اب ختم ہونے والا ہے، یہ راتیں ختم ہو جائیں گی، حق کا آفتاب طلوع ہونے والا ہے، اس کی کرنیں باطل کے اندھیروں کو ختم کر کے رکھیں گی اور ہر طرف اجالا ہوگا، اور اللہ ہماری زندگیوں میں وہ وقت لائے کہ ہم حق کا پھیلتا ہوا دیکھیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. سورۃ توبہ میں پڑھ چکے، آگے بھی پڑھیں گے کہ اللہ کہتے ہیں کہ اس نبی کو بھیجا اس لیے تھا کہ ساری دنیا کے ادیان پر اس کو غالب کریں، اسلام پھیل رہا ہے، کفر ختم ہو رہا ہے، لہٰذا تم اس سے فائدہ حاصل کرو. پھر اس سے آپ دیکھیے کہ اور بہت ساری چیزیں ہمیں سمجھ آ سکتی ہیں. یہاں اگر میں تھوڑے سے آپ کو اس کے اندر اشارے ہی دے کے آگے چلی جاؤں تو امید ہے کہ باقی کام سوچنے کا آپ خود کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کائنات سے ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ لے سکتے ہیں. پھر اگلی چیز اس میں جو یہ کہی گئی کہ ہم نے اس میں یہ سب کچھ کیوں رکھا، کہ وجعلنا آیتن نہاری مبصرہ، کہ دن کی نشانی کیا کہ وہ دکھاتا ہے. اب دیکھیں یہاں دن کو ہم دیکھ رہے ہیں، حق یا قرآن، دین، تو دین زندگی گزارنے کے راستے دکھاتا ہے. جو لوگ اس کتاب کی رہنمائی کے بغیر جی رہے ہیں نا، وہ اصل میں اندھیروں میں گاڑیاں چلا رہے ہیں. اسٹریٹ لائٹ بھی نہیں ہے، گاڑی کی لائٹیں بھی گئی ہوئی ہیں، اور نیچے گہرا کھڈا ہے یا سمندر ہے. کیوں دکھایا؟ مبصرہ لتب تک فضل میں ربی کم، کیا پتہ چلا حق کے ساتھ کیوں لگو، کیوں تم اس حق کے سورج کو اپنی زندگی میں طلوع کرو، تاکہ اللہ کا فضل پاؤ، دنیاوی مال بھی تمہیں مل جائے گا، رزق کی تلاش میں دن تمہیں اللہ نے دیا، اٹھو کام کرو، محنت کرو، روشن ہو جائے گا دن. اور ساتھ ہی ساتھ فرمایا کہ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، یہ بہت ہی اہم بات ہے. اللہ تعالیٰ نے اس رات اور دن، صرف دو ہیں نا، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ رات اور دن ایک کپل ہے، شوہر اور بیوی کہہ لیں یا دو ساتھی کہہ لیں یا دو کام کرنے والے کہہ لیں، جم کے کام کر رہے ہیں، اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں، وقت کے پابند ہیں، اپنا جو کام دیا ہوا ہے اس کو کر رہے ہیں، ایک دوسرے میں مرج نہیں ہو رہے، دخل اندازی نہیں کر رہے کہ رات کے لو تھوڑا سا کام میں تمہارا کر دوں اور دن کے تھوڑا سا میں تمہارا کر دیتا ہوں، نہیں، دونوں نے اپنی آئیڈینٹیٹی برقرار رکھی ہے. تو بس یہ دو ہی کافی ہیں پورے سال کا حساب رکھنے کے لیے. عدد السنین، سن، سن کیا ہوتا ہے؟ سال، 365 دن. پھر ول حساب کیا ہے؟ ہر مہینہ، پھر اس کے ہفتے، پھر دن، پھر گھنٹے، پھر منٹ، پھر سیکنڈ. آپ بتائیے کہ اگر ہمارے پاس حساب نہ ہوتا تو فائدہ اٹھا سکتے تھے؟ ہماری کتنی عبادات ڈس آرگنائز ہو جاتی، پتہ ہی نہ چلتا 10 محرم کب ہے، روزہ کب رکھتے اس کا، پتہ ہی نہ چلتا ذی الحج کی 9 تاریخ آج ہے، حج کیسے کرتے. کیا پتہ چلا کہ ڈسپلن کو قائم رکھنے والی قومیں جو ہوتی ہیں نا، وہ بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھاتی ہیں. عشرہ ذوالحجہ ہوا، کوئی ہوش میں نہیں، ایام 20 گزر گئے، پتہ ہی نہیں چلا چاند کب آیا، آیا پتہ نہیں، اس دفعہ جلدی بڑا ہو گیا، اس دفعہ 14 کا چاند 4 کو ہی نکل آیا، اور اس دفعہ 13 تاریخ جو تھی وہ 2 کو ہی آ گئی. سارا میں سب پہنچاتا، کون روزے رکھتا پیر اور جمعرات کے اگر یہ سورج اور چاند دو بیٹھ کے کام نہ کر رہے ہوتے؟ زکوٰۃ کی ادائیگی کیسے کرتے؟ عدت کی مدت کیسے پہچانتے؟ رضات کیسے کرتے؟ اوقات کا حساب عبادات کا حصہ ہے. اللہ نے ایک ایک چیز بتا دی، سورج نکلے گا تو فجر ہوگی، ڈھلے گا تو ظہر ہوگی، رات ڈھلے گی تو عشاء ہوگی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کل شعین فصل نہ ہو تفصیلا، ہم نے کون سی چیز چھوڑی ہے یہ بتاؤ، کھول کھول کے تمہاری زندگی کی ایک ایک چیز بتا دی. تاکید کے لیے یہاں تفصیلاً آ گیا، ایک ہی لفظ بار بار جب ایک مادے سے آتا ہے تو اس میں تکرار پائی جاتی ہے، مفعول مطلق کہتے ہیں اس کو، کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس طرح سے یہ کام کر رہے ہیں. تو صرف دو لوگ صحیح کام کرنے والے ہوں تو کائنات چل جاتی ہے، اور 10 لوگ ہوں لیکن من مانی کرنے والے ہوں تو کام نہیں بنتا. اللہ کرے کہ ہم مسلمان کائنات کے اس سبق کو سیکھ سکیں کہ ہم کہتے ہیں ہم تھوڑے ہیں، ہمارے اندر طاقت نہیں، ہمارے اندر کمزوریاں ہیں، ہمارے ملک میں ریسورسز نہیں، ہمارے ملکوں میں یہ ہے، بجلی کی کمی، پانی کی کمی نہیں. وہاں دو نہیں، وہاں ایک ہی مرد مومن آ جائے تو سب کو ٹھیک کر سکتا ہے. شرط کیا ہے؟ کہ لوگ خود کو ٹھیک کرنا بھی چاہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا. پھر یہ باتیں انشاءاللہ آگے بہت جگہ آئیں گی. سورۃ قصص 71-72 میں تو اللہ تعالیٰ نے ہلا کے رکھ دیا کہ کل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، لوگوں تم نے کبھی غور کیا اگر اللہ ہمیشہ کی رات تم پہ کر دے کیا کرو گے؟ سوچ کے ڈپریشن ہوگا نا. اب تو چلے سورج نکلتا ہے دکھے نہ، لیکن روشنی تو ہوتی ہے نا. آپ سوچیں کہ ایک سال پورا سورج ہی نہ نکلے، میرا خیال ہے کہ لوگ ڈپریشن کی وجہ سے گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دیں. پھر کہا اگر دن آ جائے تو رات ہی نہ ہو، تم تو کام کر کر کے تھک جاؤ پھر بھی نہ گھر سے واپس آؤ کہ کچھ اور ڈالر کما لوں، کچھ اور کرون کما لوں. یہ تو شکر ہے کہ رات آتی ہے تو تمہیں اٹھا کے لے جاتی ہے اور تم چلے جاتے ہو. سورۃ نبا میں بھی آتا ہے وجعلنا اللیل لباسا, ہم نے رات کو لباس کی طرح بنا دیا. وجعلنا النہار معاشا, دن کو تمہارے لیے معاش کا سبب بنایا. پھر آپ دیکھیے کہ ایک اور یہاں سے آپ کو فطرت کا اصول خوبصورت دکھے گا کہ رات ہمیشہ پہلے آتی ہے. آپ دیکھیے کہ یہاں آیت اللیل پہلے کہا اور نہار بعد میں, عموماً ہم اس کا الٹ کہتے ہیں. سولر سسٹم میں یعنی جیسے آپ جنوری فیبرری مارچ کو لے رہے ہیں یا پھر آپ سنڈے منڈے ٹیوزڈے کو لیتے ہیں تو اس میں دن پہلے آتا ہے کیونکہ سورج سے چلتا ہے کام, تو رات بعد میں آتی ہے. لیکن عرب حساب سے چاند کے ساتھ چونکہ یہ چیزیں ہوتی ہیں نا, تو چاند کے حساب سے یہ چیز چلتی ہے تو رات کا لفظ پہلے آتا ہے. اس لیے کبھی ڈیٹ آپ نے کبھی سعودی عرب کی ہو, میں ایسے کئی واقعات جانتی ہوں بلکہ ہمارے اپنے ہی گھروں میں اس طرح کے ہو چکے ہیں کہ اقامے کی ڈیٹ ہے کسی کی, وہ سمجھتے ہیں کہ کل ہوگی, بڑے شوق سے تپاک سے جا رہے ہیں اس دن کہ آج جا کے ایکسٹینڈ کریں, کہتے ہیں وہ تو کل رات ہو گئی, بھائی کیوں آج ڈیٹ ہے, وہ کہتے ہیں نہیں ہماری ڈیٹ کل بدل گئی تھی. یعنی وہاں چاند کے حساب سے بدل جاتی ہے, ہمارے ملکوں میں عموماً سورج کے ساتھ بدلتی ہے. لیکن یہاں فطرت کا اصول دیکھیے کہ رات پہلے آتی ہے پھر روشنی ہے, روشنی تک پہنچنے کے لیے اندھیروں سے گزرنا پڑتا ہے, استاد بننے کے لیے پہلے اسٹوڈنٹ بننا پڑتا ہے, کسی کو سکھانے سے پہلے خود سیکھنا پڑتا ہے. جیسا سیکھتے ہیں کل ویسا ہی سکھائیں گے, جیسا کام آج کریں گے کل ویسا ہی کروائیں گے, فطرت کا اصول بتایا جا رہا ہے. اب دیکھیے کہ دانا پہلے اندھیروں میں پڑا رہتا ہے پھر پودا بنتا ہے. بچپن دیکھے تو اندھیرا ہی ہے نا, نہ بول سکتے ہیں نہ بتا سکتے ہیں, لیکن وہاں سے ایک شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے اور ایک خوبصورت پرسنالٹی بنتی ہے. اللہ کے نبی جس ماحول میں تھے 40 سال تک ادھر اندھیرے ہی اندھیرے تھے, اسی کا اشارہ ہے سورۃ دوحا میں الم یجد کا دعالن فہدا, کیا آپ اندھیروں میں نہیں تھے کہ ہم نے راہ دکھائی. تو مشکلات زندگی کا حصہ ہیں, ہم چاہتے ہیں یہ کبھی نہ آئیں, حالانکہ جو اندھیروں میں نہیں رہ سکتا وہ کبھی روشنی کو بھی نہیں پا سکتا. ماں کے پیٹ میں کتنا اندھیرا ہوتا ہے, کل قبر کے پیٹ میں بھی اندھیرا ہوگا. ماں کے پیٹ کے اندھیرے سے نکلے تو دنیا کی چمک ملی, روشنی ملی, کل قبر کے اندھیروں سے نکلیں گے تو انشاءاللہ اگلی دنیا کے اجالے ملیں گے. لیکن وہ لوگ جو صرف روشنیوں کے طلبگار ہوں, جو صرف انعام لینا چاہیں کام نہ کرنا چاہیں, جو پھل توڑنا چاہیں لیکن بیج ڈال کے ہل نہ جوتنا چاہیں, ان کو کبھی روشنیاں نہیں ملتی. وقت ان کو اس طرح نگیڑ کے رکھ دیتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہتا. جو آج کام کریں گے کل آرام پائیں گے, جو آج بے نام ہوں گے کل نام پائیں گے, جو آج اپنی ہستی کو مٹا دیں گے کل اللہ تعالیٰ ان کو جاوندا کر دے گا اور سب کچھ ان کے سامنے آ جائے گا. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے.